حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھی ہے، اس مجلس کی قبولیت کے لیے بار دیگر صلوات، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ البغض الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقد موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن من شيعته لإبراهيم اذ جاء ربه بقلب سلیم، درود بھیجے محمد والے، اللہم صل علی محمد، سب مل کے دعائے سلامتی امام زمانہ پوری توجہ اور خلوص سے پڑھیں، اللہم صل علی محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وعیناں حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرت محترم، خداوند عالم اپنی پاک کتاب میں شیعہ ہونے کی ایک علامت یہ بیان فرما رہا ہے کہ شیعہ وہ شخص ہے کہ جو صاحب قلب سلیم ہو اور انبیاء کی پیروی کرنے والا ہو، اور ہماری اصطلاح کے مطابق شیعہ وہ شخص ہے جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا پیروکار ہو۔ اور زانگرامی، شیعہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو انبیاء آئمہ علیہ السلام کا پیروکار ہو، اور آج کی اصطلاح میں ذہن گرامی خصوصی طور پر جو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، ان کی پیروی کرنے والے ہیں، انہیں شیعہ کہا جاتا ہے. گرچہ میں نے عرض کیا تھا کہ شیعہ میں اور محب میں فرق ہے. شیعہ جو 100% آئمہ اطہار علیہ السلام کی فرامین کی پابندی کرے، ان کے نقش قدم پر چلے، اسے شیعہ کہا جاتا ہے. لیکن جو شخص کوتاہی کرتا ہے ان کے اوامر اور ان کے فرامین سے اور ان کے کہے ہوئے پر عمل نہیں کرتا، ایسا شخص شیعہ نہیں کہلاتا بلکہ محب کہلاتا ہے. یہ ایک فرق ہے ذہن گرامی شیعہ ہونے میں اور محب ہونے میں. اور یقیناً ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ شیعت کے اس بلند مرتبے پر نہیں ہیں. ہم میں سے اکثر لوگ، کم از کم میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم محب ہیں آل محمد علیہ السلام کے. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد. اور ذہن گرامی عرض کیا تھا کہ آئمہ اطہار علیہ السلام نے شیعہ ہونے کی کچھ علامات بیان فرمائی ہیں، اعتقادی حوالے سے بھی، اخلاقی حوالے سے بھی، سیاسی اور سماجی حوالے سے بھی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ شیعہ کون ہوتا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، اس کا کردار کیا ہوتا ہے، خود شیعہ مذہب کے اندر کیا اقدار موجود ہیں. آئمہ اطہار علیہ السلام نے مختلف احادیث کے اندر ازان گرامی اس کو بیان فرمایا. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد کا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس من شیعتنا من خلا ثم لم یرا قلبہ، کہ ہمارا شیعہ ہرگز وہ شخص نہیں ہو سکتا کہ جو خلوت میں جائے اور گناہ کرے. جب بھی اسے خلوت ملے وہ گناہ کرے، اس کے دل میں تقویٰ نہ ہو. وہ شخص لوگوں کے سامنے متقی ہو لیکن جب خلوت میں جائے تو غیر متقی ہو. لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتا لیکن جب چھپتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، تو گناہ انجام دیتا ہے. کون فرما رہے ہیں؟ چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں ہمارا شیعہ ایسا نہیں ہو سکتا. ہمارا شیعہ وہ ہے جو خلوت میں بھی اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، جو اللہ کو حاضر و ناظر جانتا ہے، جو آئمہ اطہار علیہ السلام کو حاضر و ناظر جانتا ہے کہ آئمہ میرے عمل کے اوپر گواہ ہیں، چاہے دنیا نہ دیکھے لیکن زمانے کا امام مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے دنیا نہ دیکھے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی میرے اعمال کے اوپر ناظر ہے. لہذا ذہن گرامی اب دیکھیں، آئمہ اطہار علیہ السلام نے شیعان حیدر کرار کو عفت اختیار کرنے کا حکم دیا. کل میں نے تذکرہ کیا تھا کہ عفت ایک اندرونی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں انسان اپنے نفس کو گناہوں سے روکتا ہے، بالخصوص شکم کے گناہوں سے، بالخصوص شہوتوں کے گناہوں سے. اور اسی طرح سے عفت کا ایک معنی جو آئمہ اطہار علیہ السلام نے بیان فرمایا ذہن گرامی، وہ یہ ہے کہ دوسروں کے سامنے دست سوال نہ پھیلانا، یہ بھی عفاف کہلاتا ہے، یہ بھی عفت کہلاتا ہے. اور اسے بہت سراہا گیا ہے کہ صاحب ایمان انسان وہ ہے کہ جو کبھی دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، خلوت میں گناہ نہ کرے. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، امام کی محفل میں آنے جانے والا شخص ہے، امام کی امامت کو قبول کرتا ہے، لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتا تھا، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. ایک کلاس میں، یہ اصول کافی کے اندر روایت موجود ہیں، کسی کلاس میں خاتون، فرض کر لیں وہ کلاس ختم ہوئی تو تنہائی ملی اس کو، اس نے ہلکا سا مذاق کیا اس خاتون کے ساتھ، اس خلوت میں کوئی برا ارادہ نہیں تھا اس کا، لیکن ایک مزاح کیا اس نے. اب جب دوسرا دن ہوا اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ شخص پہنچا، تو ایک دفعہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اظہار برہمی کرتے ہیں اس سے. کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ ایسے شخص کے اوپر سے نظر رحمت کو ہٹا لیتا ہے جو خلوت میں گناہ کرتا ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا. کہا نہیں، وہ جو اس مومنہ کے ساتھ، اس خاتون کے ساتھ تم نے خلوت میں مزاح کیا تھا، چاہے تمہارا گناہ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن صرف خلوت میں ایک نامحرم کے ساتھ یہ مزاح کرنا، یہ گناہ ہے. اذان گرامی، یہ اختلاط خواتین اور مردوں کا، اذان گرامی، اور اس میں خواتین کا اور مردوں کا آپس میں گپے لگانا، مزاح کرنا، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. اذان گرامی یہ پہلا اسٹیپ ہے نا. ابھی آپ کو میرے دل میں کچھ نہیں ہے، ایک جوان کہے جناب مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں خلوت میں بات کرتا ہوں کسی نامحرم سے، اپنی کلاس فیلو سے. لیکن اذان گرامی، انسان بالآخر خواہ نہ خواہ، چونکہ ایک انسان کے سرشت میں اللہ نے یہ چیز قرار دی ہے کہ عورت مرد کی طرف مائل ہوتی ہے اور مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے، بالآخر یہ موجود ہے، اور یہی نسل انسانی کے آگے بڑھنے کا سبب ہے. اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے، اللہ کی تدبیروں میں سے ایک تدبیر ہے کہ نسل انسانی آگے بڑھے. اذان گرامی، یہ اٹریکشن اللہ کی حکمتوں میں سے اور نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن اگر اسے کنٹرول نہ کیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اذان گرامی، عفت پارا پارا ہو جائے گی، معاشرے تباہ ہو جائیں گے. انسان تکامل کے راستے کو طے کرنے کے بجائے سقوط کا راستہ اختیار کرے گا. لہذا اذان گرامی، خلوت میں نامحرم کے ساتھ گفتگو کرنا، خود خلوت اختیار کرنا، خود اسے گناہ سمجھا گیا ہے کہ کبھی نامحرم کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرنا. اگر کبھی ایسا موقع آئے تو دوسرے لوگ بھی شامل ہوں، وہاں پر، وہاں آپ گفتگو کریں، وہاں اپنی بات کریں، وہاں آپ تعلیم دیں. اذان گرامی، اس حوالے سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آیا، جو ٹیوشن پڑھانے کا سلسلہ ہے ہمارے گھروں کے اندر، اس میں بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. جو استاد ہے اس کے کچھ آداب ہیں اسلام کے اندر کہ بھائی وہ کیسے ٹیوشن پڑھائے. اگر کوئی بچی ہے اس کو ٹیوشن پڑھانے کا خاص طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے، دروازے کھلے ہونے چاہیے، ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے اس کو پڑھانا چاہیے، دوسرے لوگ بھی موجود ہوں، دوسرے بچے بھی موجود ہوں، تب یہ تعلیم دیں. نہ یہ کہ خلوت میں ایک مرد اور ایک عورت جو ہیں وہ تعلیم کے نام پر خدا نخواستہ کسی گناہ میں ملوث ہوں. درود بھیجے محمد والے محمد پر. لہذا امام صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ لیس من شیعتنا من خلا ثم لم یرع قلبہ، کہ ہمارا ہرگز وہ شخص شیعہ نہیں ہو سکتا کہ جو خلوت اختیار کرتا ہے اور خلوت میں گناہ کرتا ہے. ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو خلوتوں میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، اللہ کو حاضر و ناظر جانتا ہے. یہ عفت ہے اذان گرامی. اور اسی طرح سے اذان گرامی، دوسروں کے سامنے دست سوال نہ پھیلانا، یہ بھی شیعہ ہونے کی علامت ہے، یہ بھی مومن ہونے کی علامت ہے کہ ایک انسان دوسرے کے سامنے دست سوال نہ پھیلائے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحابی ہے جو انتہائی تنگ دست ہے. اس کی زوجہ نے کہا کہ جب فاقے پڑ گئے ہیں گھر میں، اتنی پریشانی ہے، تو جاؤ رسول اللہ کے پاس جا کر مانگو، رسول اللہ تمہیں عطا کریں گے، تمہیں غنی کر دیں گے. کہا بات تو ٹھیک ہے. آیا رسول کی خدمت اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بہت پریشانیاں ہیں، فاقے ہو رہے ہیں، مجھے کچھ عطا کرے. وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سألنا فقد آتیناہ، جو ہم سے سوال کرتا ہے ہم اسے عطا کرتے ہیں، لیکن جو شخص غنا چاہتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے. اگر تم ہم سے مانگو گے ہم تمہیں دیں گے، لیکن اگر تم مستغنی ہونا چاہتے ہو تو اللہ پہ توکل کرو. یہ شخص یہ جملہ سنتا ہے، واپس چلا جاتا ہے شرمندہ ہو، زوجہ کے پاس جاتا ہے، اور زوجہ سے کہتا ہے کہ رسول نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص استغنا چاہتا ہے، غنا چاہتا ہے، اللہ اسے مستغنی کر دیتا ہے۔ زوجہ نے کہا کہ شاید رسول اللہ تمہارا مقصد نہیں سمجھے، رسول اللہ کو تمہارے حالات کا صحیح طرح سے علم نہیں ہے، جاؤ دوبارہ سے جا کے رسول سے کہو۔ اب یہ بیچارہ شوہر مجبور، کیا کرتا، بیگم ادھر سے ڈانٹ رہی ہے، ادھر سے رسول اللہ نے نصیحت کی ہے، پھر دوبارہ بھاگ کے آیا رسول کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیا کروں؟ رسول اللہ نے دوبارہ سے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ہم سے مانگے گا ہم اسے عطا کریں گے، لیکن جو استغنا چاہے گا اللہ اسے غنی کر دے۔ پھر شرمندہ ہو کے سر جھکا کے گھر گیا۔ پھر اب زوجہ محترمہ کیسے چھوڑتی اتنی آسانی سے اذان گرامی؟ پھر دوبارہ زوجہ نے کہا کہ بھائی دیکھو، رسول کو اچھی طرح سے سمجھاؤ کہ تمہارے مسائل کیا ہیں، شاید رسول تمہاری بات نہیں سمجھے۔ بس اذان گرامی، اب تیسری دفعہ جب رسول کی خدمت میں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ وہی جملہ ارشاد فرمایا کہ تم مانگو گے تو ہم تمہیں دیں گے، لیکن اگر استغنا چاہو گے تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ بس اب یہ جملہ سننا تھا اس نے۔ ایک دفعہ رسول کی محفل سے نکلا، بازار میں گیا اور ایک دفعہ محنت مزدوری کرنا اس نے شروع کی۔ اللہ اکبر، کرائے پہ کھدال لیا، بیلچہ لیا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے مزدوری کرنا شروع کی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اذان گرامی اس نے اپنا بیلچہ اور کھدال خرید لیا۔ پھر اللہ نے اس کے کام میں اور برکت دی، کچھ گائے بھینسیں جو بھی ہوتی ہیں جانور خرید لیے، اور آہستہ آہستہ یہ شخص اپنے بل بوتے کے اوپر بغیر کسی کے آگے دست سوال پھیلائے ہوئے اللہ نے اس کو اس قدر غنی کر دیا کہ اب دوسرے لوگ اس کے پاس آ کر مانگا کرتے تھے۔ دوسرے لوگ آتے تھے اس کے پاس کہ ہمیں کچھ دے دو، ہم فقیر ہیں۔ تو اذان کرم، اسے عفت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا سکھلانا چاہتے ہیں اپنے صحابی کو، اپنے ماننے والوں کو؟ عفت سکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو دوسروں کے سامنے، حتیٰ رسول کے سامنے بھی ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ پھر رسول سے تو کوئی حجاب نہیں ہے نا، امام معصوم سے تو کوئی حجاب نہیں ہے، لیکن آئمہ ہماری اخلاقی تربیت کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ ہماری اخلاقی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرو، یہ نہ ہو تھوڑی سی پریشانی آئی فوراً سے ہاتھ پھیلانا شروع کر دو۔ تھوڑی سی پریشانی آئی کسی کے دروازے کو کھٹکھٹا کے تم کوئی چیز مانگنے لگو، نہیں، اپنے اندر عفت پیدا کرو، اپنے ہاتھوں کو روکو کہ یہ ہاتھ دوسروں کے سامنے نہ پھیلائے جائیں، تمہاری عزت خاک میں نہ ملے۔ بالآخر انسان جب دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اذان گرامی، بالآخر دل میں شرمندگی محسوس کرتا ہے، اس کی شخصیت، بہرحال اپنے وجود کے اندر جو شریف انسان ہے اذان گرامی، اپنے اندر احساس حقارت محسوس کرتا ہے کہ میں بہرحال کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ جو بھی عزیز انسان ہے، صاحب عزت انسان ہے، جو بھی شریف انسان ہے، درود بھیجو محمد والے محمد پر۔ حضرت گرامی، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت آپ دیکھیں اسی نہج پر ہوئی تھی۔ رسول اللہ اپنے صحابہ کرام کو، اپنے عزیزوں کو اس بات کی تاکید کرتے تھے، دیکھو دوسروں کے سامنے دست سوال نہ پھیلانا، جو کام ہے خود سے کرو، دوسروں کو آرڈر نہ دو کہ بھئی یہ کر لو اور وہ کر لو، نہیں، خود سے کرو، دوسروں کے سامنے ہاتھ بھی مت پھیلاؤ۔ لہذا اذان گرامی، کوئی شخص آیا، بلکہ ایک گروہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، ایک دفعہ بلند آواز سے رسول کی ذات پر درود بھیجے محمد والے، اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کے خدا پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں جنت کی ضمانت دیجیے کہ ہم سب مسلمان جنت میں جائیں۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ جنت کی ضمانت دیتا ہوں لیکن ایک شرط کے اوپر۔ کہا یا رسول اللہ، وہ شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ ان لا تسلو ان شیئن، کسی کے سامنے بھی تم نے دست سوال نہیں پھیلانا، کسی کے سامنے بھی ہاتھ نہیں پھیلانا تم نے، صرف تم یہ اپنی زندگی میں کام کر لو، جنت کی ضمانت میں دے دو۔ اللہ اکبر، یہ جملہ سنا صحابہ نے اور ایسے اپنے پلو سے باندھا کہ اب صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے وہ کسی کام کے لیے بھی اذان گرامی دوسرے کو زحمت نہیں دیتے تھے. اگر تازیانہ گھوڑے پر سوار ہوئے اونٹ پر سوار ہوئے تازیانہ نیچے گر گیا کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ اٹھا کے دے دو. روایات کے اندر ہے کہ خود اونٹ کو بٹھاتے تھے نیچے آتے تھے اور اس کے بعد خود تازیانہ اٹھا کے دوبارہ اونٹ پر بیٹھتے تھے. اسی طرح سے دسترخوان پر اگر پانی پینا ہوتا تھا دوسرے کو نہیں کہتے تھے کہ پانی پلا دو بلکہ خود اٹھ کر جاتے تھے اور پانی پیتے تھے. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اصحاب رسول اذان گرامی خیال رکھتے تھے کہ دوسرے کے سامنے دست سوال نہ پھیلائیں, دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں, دوسروں کو نہ کہیں کہ یہ کام کر دو ہمارا, بلکہ خود سے اس کام کو انجام دیں. یہ اذان گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت تھی. آئمہ اطہار علیہ السلام ہمیں اس طرح سے با عزت قوم بنانا چاہتے ہیں. آپ سوچیں کہ جو قوم اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے, جس شخص کے اندر جس قوم کے اندر یہ مادہ پیدا ہو جائے کہ میں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا بلکہ خود سے کام کرنا ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے, آپ سوچیں وہ قوم کتنی با عزت ہو جائے گی, کتنی سربلند ہو جائے گی. جو قرآن مجید نے کہا ہے نا اذان گرامی کہ اللہ نے کافروں کو مومنوں کے اوپر فوقیت نہیں دی ہے, اہل شرک اور اہل کفر کو غلبہ نہیں دیا, اللہ نے صاحبان اسلام کے اوپر صاحبان ایمان کے اوپر. افسوس کی بات ہے اذان گرامی کہ آج عالم اسلام جس زبوں حالی کا شکار ہے, عالم اسلام کے ہاتھ ہمیشہ یوں ہی رہتے, مغرب کے مقابلے میں امریکہ کے مقابلے میں ہمیشہ دست سوال پھیلاتے رہتے. یہی ہمارا ملک اذان گرامی جہاں اللہ نے اتنی معدنیات دی ہیں, یہی ہمارا ملک جہاں بہترین محنت کرنے والی قوم اللہ نے دی ہے, جہاں اللہ نے بیش بہا خزانے ہمیں دیے ہیں, اتنا پانی دیا, اتنی سرسب زمین دی ہے, اتنی معدنیات دی ہیں اذان گرامی, لیکن ہمارے نااہل حکمران ہمیشہ امریکہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے رکھتے ہیں, ہمیشہ سعودی عرب کے سامنے ہاتھ پھیلا کے رکھتے ہیں. یعنی مانگنے کی عادت اذان گرامی ایسی پڑ گئی کہ خود وہ کام کر سکتے ہیں لیکن ہمیشہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. یہ فقیروں والی کیفیت ہے ہمارے معاشروں کی, اسلامی معاشروں کی یہ کیفیت ہے. ایران کا انقلاب اذان گرامی عالم اسلام کے لیے ایک نمونہ ہے. آپ دیکھیں ایران وہ سرزمین تھا شاہ کے زمانے میں کہ جو جس کی کوئی عزت نہیں تھی, جس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا دنیا میں, ایک ایسا ملک تھا کہ جو امریکہ کے قبضے میں تھا, جو اسرائیل کے قبضے میں تھا, یہودیوں کے قبضے میں تھا, شیعہ ملک لیکن صہیونیوں کے تسلط میں تھا. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ انقلاب برپا کرتے ہیں, شاہ کا سقوط ہوتا ہے اور اس کے بعد اذان گرامی اللہ نے ایرانیوں کو کیا عزت عطا فرمائی ہے کہ وہ قوم کے جو باپ پا برہنا تھی, وہ قوم جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن اللہ پہ توکل کرنے کی وجہ سے اور عفت کی وجہ سے جو اللہ نے ایرانی قوم کو عطا فرمائی کہ دوسروں کے سامنے دست سوال نہیں پھیلانا بلکہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. آج ایران اذان گرامی اس علاقے کی مشرق وسطی کی سب سے بڑی طاقت ہے, سب سے بڑی فوجی طاقت ہے. آج امریکہ, اسرائیل, یورپ مجبور ہیں کہ ایران کے سامنے جھکیں, مجبور ہیں کہ ایران کی بات سنیں, ایران کو کے وزن کو قبول کریں کہ ہاں تمہارے اندر تمہاری کوئی حیثیت ہے, تمہاری کوئی عزت ہے. قوموں کے سامنے ایرانی قوم سربلند ہے. کیوں سربلند ہے؟ اس لیے کہ اذان گرامی مستقل ہیں, استقلال ہیں ان کے اندر, دوسروں کے سامنے دست سوال نہیں پھیلاتے. افسوس کے ساتھ کہ ہماری حکومتوں کے بارے میں, پاکستان کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستانی قوم ایسی نہیں ہے لیکن ہمارے حکمرانوں نے آج اس نہج پہ پہنچا دیا کہ امریکہ کے وزراء کہیں کہ یہ تو $10 کے لیے اپنی نعوذ باللہ ناموس کو بھی بیچ دیتے. یہ امریکی سینیٹرز ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں, امریکی وزیر ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں. یہ انسلٹ نہیں ہے مسلمانوں کی, یہ انسلٹ نہیں ہے ایک اسلامی ملک کی یہ مذاق نہیں اڑایا جا رہا اسلام کا، کون یہ مذاق اڑوا رہا ہے ہمارے حکمران اعزان گرامی؟ کیا پاکستانی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے؟ بھائی ایرانیوں کے اندر کوئی سرخاب کے پر تھوڑی لگے ہوئے، وہ بھی ہماری آپ کی طرح انسان ہے، ہماری آپ کی طرح قد کاٹ ہے ان کا، اللہ نے جیسے ان کو ذہن دیا ہے آپ کو بھی دیا ہے، جیسے ان کو عقل دی ہے آپ کو بھی دیے، تو پھر مسئلہ کیا ہے اعزان گرامی؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک ایسی لیڈرشپ موجود ہے کہ جو صاحب تقویٰ بھی ہے صاحب عفت بھی ہے، کہ جو غرب کے سامنے سر جھکانا نہیں چاہتی، جو اسلام کو عزیز اور سربلند دیکھنا چاہتی ہے، چاہے اقتصادی پابندیاں برداشت کر لیں گے اصحاب صفہ کی مانند اعزان گرامی، لیکن سر نہیں جھکائیں گے مغرب کے سامنے، سر اٹھا کے چلیں گے، پیٹ میں روٹی نہ ہو لیکن سر بلند ہوں گے۔ اصحاب صفہ کے بارے میں اعزان گرامی قرآن مجید نے یہی کہا نا کہ یحسبہم الجاہل اغنیا من التعفف، کہ اصحاب صفہ جو دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے اعزان گرامی، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ غنی ہیں، یہ لوگ مستغنی ہیں، ان کے پاس بڑا پیسہ ہے، لیکن وہ اصحاب صفہ کون ہے اعزان گرامی؟ فقر و فاقہ میں زندگی گزارنے والے، فقر و فاقہ میں زندگی گزارنے والے، لیکن عفت نے ان کے شخصیت کو ایسے بنا دیا کہ وہ ایسے لگتے ہیں جیسے بڑے غنی ہیں، ان کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ مومن ایسے ہوتا ہے اعزان گرامی، اپنے فقر و فاقہ کو چھپاتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اعزان گرامی جو اپنے عیبوں کو بیان کرتے ہیں، اپنے فقر کو بیان کرتے ہیں، ہمیشہ اپنی مظلومیت کو بیان کرتے ہیں، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا اعزان گرامی کہ ہم اپنے ذاتی مسئلے کے اندر لوگوں کے سامنے ترحم پیدا کریں، لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف موڑنے کی کوشش کریں کہ لوگ ہماری مدد کریں، نہیں، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ آپ چھپاؤ اس چیز کو، آپ کوشش حتی الامکان کوشش کرو کہ اپنے مسئلے کو خود حل کرو۔ ہماری نا اہل حکومتیں اعزان گرامی کبھی اس کے آگے دستے سوال پھیلائیں گی، کبھی اس کے آگے، کبھی اس کے آگے، کبھی اس کے آگے، اس طرح سے کہ پاکستان کے مسلمان آج ذلت و خواری سے دوچار ہو گئے ہیں۔ آج پاکستانیوں کو پوری دنیا کے اندر کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، کس وجہ سے؟ اس لیے کہ ہم سب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کافروں کے سامنے، مشرکوں کے سامنے، بت پرستوں کے سامنے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، لہذا کہاں سے عزت ہوگی آپ کی؟ اب دیکھیں اعزان گرامی، ایک ذاتی سی اخلاقی صفت ہے عفت، اگر یہ ذاتی اخلاق انسان کا بہتر ہو جائے تو اس کا ڈائریکٹلی اثر جو ہے وہ معاشرے پر پڑتا ہے۔ ہمارے لیڈرز کے اندر اگر عفت ہوتی، شجاعت ہوتی، عزت و سربلندی کی کیفیت ہوتی ان کے اندر اعزان گرامی، تو ہمارا معاشرہ اس طرح سے ذلیل نہ ہوتا، ہمارا معاشرہ عزیز ہوتا، ہمارا ملک سربلند ہوتا دوسروں کے سامنے، ہمارا سر جھکا نہ ہوتا کہ گرین پاسپورٹ جہاں جاتا ہے لوگ جناب عجیب عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں دوسرے ممالک کے لوگ۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے نہیں کہ قوم بری ہے، مسئلہ یہ کہ حکمران ہمارے بدبخت ہیں کہ جنہوں نے ہمارے ملک کو اس نہج پہ پہنچا دیا۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ اعزان گرامی، عفت بہت بڑی نعمت ہے، عفیف ہونا چاہیے انسان کو، دست سوال دوسروں کے سامنے نہ پھیلائے، اپنا ہاتھ دوسروں کے سامنے نہ پھیلائے، دوسروں کے سامنے نہ جھکے، شرمندہ نہ ہو حتی الامکان۔ ہاں البتہ یہ نہیں ہے کہ انسان بالکل دوسروں سے مدد نہ لے، کمک نہ لے، نہیں، اللہ نے صالح مومنین کو حکم دیا ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کریں، اور ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ صالح لوگوں سے رابطہ کریں، رجوع کریں جب تمہارے پاس کوئی چارہ نہ ہو۔ پہلے سٹیپ میں نہیں، آخری سٹیپ میں آپ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ درود بھیجیں محمد والے محمد پر۔ تو اعزان گرامی، شیعہ کون ہے؟ جو صاحب قلب سلیم ہے۔ ابراہیم کی صفت قرآن مجید کیا بیان فرما رہا ہے؟ کہ اپنے رب کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر آئے۔ شیعہ وہ ہے جو سالم قلب رکھتا ہے، ناقص قلب نہیں ہے اس کا، ساقط قلب نہیں ہے اس کا. اور میں نے عرض کیا تھا کہ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی شک اور تردید نہ رکھتا ہو، شرک نہ کرتا ہو اذان گرامی، اور جس کی نیت خالص ہو، وہ صاحب قلب سلیم ہے. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں صاحب قلب سلیم کون ہے؟ کہ جس کے دل میں نہ شک ہو نہ شرک ہو، وہ صاحب قلب سلیم ہے، اس کی نیت خالص ہے. اور اذان گرامی، شک جو ہے یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے. البتہ شک کی کچھ اقسام ہیں. کہا گیا کہ بھئی شک جو ہے وہ اعتقادات کے اندر، عقیدے کے اندر شک ابتدائی بھی ہوتا ہے، اسے وقتی شک بھی کہتے ہیں، اور دوسرا شک ہے جو ابدی ہوتا ہے، جو ہمیشہ رہنے والا ہوتا ہے. تو کہا گیا کہ جو وقتی طور پر شک ہوتا ہے، یہ انسان کے علم اور انسان کے یقین میں اضافے کا باعث ہوتا ہے. یہ جو ابتدائی طور پر انسان مشکوک ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں، انسان مثلا ایک کافر ہے کہ جو خدا کے وجود کے بارے میں شک کرے، یہ اس کا ابتدائی شک ہے کہ آیا خدا موجود ہے یا نہیں ہے. اب یہ پیچھے جائے گا، مطالعہ کرے گا، دلیل چاہے گا، لوگوں سے سوال کرے گا، بالآخر اس کا یہ شک اذان گرامی اس کو یقین کی منزلت کے اوپر فائز کر دے گا. اس شک کو ابتدائی شک کو موقتاً جو شک ہے اذان گرامی اسے سراہا گیا ہے، یہ اچھا شک ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اذان گرامی وہ شک ہے اعتقادات کے اندر جو دائمی ہے، انسان ہمیشہ متردد رہتا ہے، انسان ہمیشہ شک کی کیفیت میں رہتا ہے. ایسا انسان اذان گرامی کہ جو شک کی کیفیت سے باہر نہ نکلے، ایسا شخص صاحب ایمان نہیں ہے، بلکہ اس کے دل میں کفر بھی ہے، اس کے دل میں شرک بھی ہے. شک کو مساوی قرار دیا گیا اذان گرامی شرک کے، یہ جو شک کے دائمی ہے اسے مساوی قرار دیا ہے شرک کے، کہ جو شخص بھی شکی ہے، شکاک ہے، اعتقادات کے اندر شک رکھتا ہے، ایسا شخص مشرک ہے اذان گرامی. درود بھیجے محمد والے محمد پر. لہذا اذان گرامی، ابتدائی شک انسان کو یقین کی منزلت کے اوپر فائز کرتا ہے. اور یہ جو شک پیدا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شک و تردید پیدا کرتا ہے، کس کے دل میں؟ صاحبان ایمان کے دل میں. لہذا بعض دفعہ اذان گرامی انسان کے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے خدا کے بارے میں، آئمہ اطہار علیہ السلام کے بارے میں شک پیدا ہوتا ہے. یہ کون وسوسے ڈال رہا ہے؟ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے. البتہ اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو صاحب ایمان ہے وہ اس شک کا مقابلہ کرتا ہے. چونکہ شیطان کا حملہ ہے، شیطان نے تیر چلائے، آپ نے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. خوب یہ بچانا آپ کا علامت ہے کہ آپ صاحب ایمان ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس درود بھیجے محمد والے، کوئی شخص رسول کی خدمت میں آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا ہوں. کہا کہ کیسے؟ کہا یا رسول اللہ دل میں شک پیدا ہوا. کہا سمجھ گیا، تیرے پاس کون آیا تھا؟ وہ خبیث موجود آئی تھی. کہا یقیناً یا رسول اللہ میرے پاس شیطان آیا، اور شیطان نے مجھ سے سوال کیا، اب عالم خواب میں کیا یا جیسے بھی کیا، بہرحال روایت موجود ہے کہ شیطان نے مجھ سے سوال کیا کہ تمہیں کس نے خلق کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میرے رب نے مجھے خلق کیا ہے، میرے خالق نے مجھے خلق کیا ہے، اللہ نے خلق کیا. اس کے بعد شیطان نے دوسرا سوال مجھ سے یہ کیا کہ تمہارے رب کو کس نے خلق کیا ہے؟ اللہ اکبر. رسول اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو، یہ جو تمہارے دل میں شک پیدا ہوا، یہ جو تردید شیطان نے تمہارے دل میں پیدا کی کہ اللہ کا بھی کوئی خالق ہونا چاہیے، لیکن اس کے مقابلے میں تم نے اپنے محکم ایمان کا ثبوت دیا ہے، تو رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ یہ ایمان تمہارا ایمان محض اور محکم ایمان ہے، یہ جو تم نے شیطان کا مقابلہ کیا ہے، اس شک کا مقابلہ کیا ہے، گھبراؤ نہیں، یہ نفاق نہیں ہے، یہ شیطان کی طرف سے وسوسے کا جواب تم نے دیا ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ تمہارا ایمان بڑا مستحکم اور تمہارا ایمان بڑا محکم ہے، تم قوی ایمان کے مالک ہو، لہذا پریشان نہ ہو۔ وہ پریشان ہو کے آیا رسول اللہ کے پاس، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں انسان کرامی، کبھی کبھار ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں، امام بارگاہ میں آتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں، کسی عالم کی صحبت میں ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت اور ہوتی ہے، لیکن جب ہم امام بارگاہ سے باہر نکلتے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ ہی نہیں ہوتا بلکہ پچھلے لوگوں کے ساتھ بھی یہ کیفیت اسی طرح سے ہوا کرتی تھی۔ ایک شخص جو ہے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، عمران ابن عیون آئے فرزند رسول کی خدمت، اور آ کر کہا کہ ابن رسول اللہ، جب آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو دنیا دل سے نکل جاتی ہے، آخرت دل میں آ جاتی ہے، مال کی محبت، نفس کی محبت، یہ ساری محبتیں ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ جاتی ہے، ہمیں آخرت اچھی لگنے لگتی ہے جب ہم آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں۔ یہ اپنا رسول اللہ، لیکن جب ہم آپ کی محفل سے نکلتے ہیں اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، پھر بیوی، پھر بچے، پھر کاروبار، پھر پیسہ، پھر بینک بیلنس، سارا دماغ اس میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ اپنا رسول اللہ، یہ ماجرا کیا ہے؟ لگتا ہے کہ ہم منافق ہو گئے ہیں، ہم یہاں کچھ اور ہوتے ہیں، وہاں کچھ اور ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ فرزند رسول اس شخص کو جواب دیتے ہیں کہ دیکھو، یہ جو سوال تم مجھ سے کر رہے ہو، یہی سوال لوگوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا، جب درود بھیجے محمد والے، سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جب ہم آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، ہماری معنویت اور روحانیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، ہم دنیا دار ہو جاتے ہیں، لگتا ہے کہ ہم دنیا دار ہو گئے، لیکن جب آپ کے پاس آتے ہیں لگتا ہے کہ آخرت سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ، یہ کیفیت کیا نفاق کی کیفیت ہے؟ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، واللہ یہ نفاق کی کیفیت نہیں ہے، یہ ہوتا ہے انسان کا، انسان کا دل کبھی نرم ہوتا ہے اور کبھی انسان کا دل سخت ہوتا ہے، یہ صاحب ایمان کی یہ کیفیت رہتی ہے، جو بھی غیر معصوم ہے بالآخر اس کے ساتھ یہ مسائل ہیں، صرف معصوم ہے کہ جس کے وجود کے اندر یکسانیت ہوتی ہے۔ زانِ گرامی، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لو کشف لی ال، کیا ہے وہ، اگر ترجمہ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر میرے سامنے سے حجابات کو ہٹا دیا جائے، مزدت تو یقینہ، تو میری یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ آئمہ کی کیفیت یہ ہے اذان گرامی، ان کے لیے ان کا ایمان اذان گرامی سٹیبل ہے، وہ ہماری طرح اوپر نیچے ان کی کیفیت نہیں ہوا کرتی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ معصوم ہیں، اللہ نے انہیں آیہ تطہیر کا وارث قرار دیا ہے، ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کے شک سے ہمارے آئمہ اطہار علیہ السلام جو ہیں وہ بری ہیں، مبرہ ہیں ان تمام چیزوں سے۔ اذان گرامی، اللہ نے ان کے قلب کو طاہر قرار دیا، اللہ نے ان کے قلب کو پاک قرار دیا۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ لہذا رسول کیا ارشاد فرما رہے ہیں اذان گرامی، کہ انسان مومن کی یہ کیفیت رہتی ہے، غیر معصوم کی یہ کیفیت رہتی ہے، کبھی دل سخت ہو جاتا ہے، کبھی نرم ہو جاتا ہے، کبھی اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے اور کبھی دنیا کی طرف لگ جاتا ہے، یہ کیفیت رہتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا. یہ کیفیت جو تمہاری ہماری محفل میں آ کر ہوتی ہے, یہ جو دل کی کیفیت ہے, تمہارے قلب کی کیفیت, پاکیزگی کی یہ حالت جو ہماری محفل کے اندر رہتی ہے, اگر تم اس کو برقرار رکھو, اسٹیبل رکھو, تو یاد رکھنا کہ اللہ ملائکہ کو نازل کرے گا تمہارے اوپر اور ملائکہ تم سے ہاتھ ملائیں گے. تمہارا یہ مقام ہوگا, ملائکہ تم سے ہاتھ ملائیں گے, اور جب تم پانی کے اندر اترو گے تو پانی میں ڈوبو گے نہیں بلکہ پانی میں چلنے لگو گے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. اگر انسان اس کیفیت کو باقی رکھے تو عرفان کی منازل کو طے کر سکتا ہے, زندگی انسان عارف بن سکتا ہے. اپنی کیفیات کو اگر باقی رکھے, اپنی معنویت کی اگر حفاظت کرے, اپنی روحانیت کی اگر انسان حفاظت کرے, تو اس مقام پر پہنچ سکتا ہے. زانِ گرامی پوچھا گیا, یا رسول اللہ پھر کیا کریں, کیسے ہمارا دل جو ہے وہ اسٹیبل ہو سکتا ہے, کیسے ہمارا ایمان جو ہے وہ برقرار رہ سکتا ہے, کیسے یہ کیفیت باقی رہ سکتی ہے؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو, کثرت کے ساتھ استغفار اور کثرت کے ساتھ توبہ کیا کرو, کیونکہ بالآخر شیطان وسوسے ڈالتا ہے, بالآخر شیطان القاعات کرتا ہے. ان القاعات اور وسوسوں سے بچنے کے لیے اذان گرامی کثرت کے ساتھ اللہ سے توبہ کیا کرو, استغفار کیا کرو, توبو الی اللہ, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. اور کون سی توبہ؟ توبہ النسو, ایسی توبہ کہ اب تم نے ارادہ کر لیا کہ اب میں دوبارہ گناہ کی طرف نہیں پلٹوں گا, بارالہ اب میں خطا کی طرف نہیں پلٹوں گا, بارالہ میں نے توبہ کر لیے کہ اب میں گناہوں میں ملوث نہیں ہوں گا. انسان محکم ارادے کے ساتھ توبہ کرے, اللہ اسے عرفان کے اعلیٰ ترین مقامات پر پہنچائے گا. درود بھیجے محمد والے محمد پر. تو زن محترم, شک اعتقادات کے اندر ابتدائی شک ہو تو وہ قابل قبول ہے, اور وہ یقین کا باعث ہے, ایمان کا باعث ہے, علم کا باعث ہے. لیکن اگر یہ شک دائمی ہو تو اسے اپنا علاج کرنا چاہیے. ایک شخص اگر عقیدے کے اندر شک رکھتا ہو, توحید میں, نبوت میں, امامت میں, معاد کے مسئلے کے اندر, عدالت الہی کے مسئلے کے اندر اگر وہ شک رکھتا اور وہ شک مستقل باقی رہے تو پھر یہ بہت خطرناک ہے. یہ شخص شرک کے نزدیک ہے, کفر کے نزدیک ہے. اسے اپنا علاج کرنا چاہیے, اسے مطالعہ کرنا چاہیے, اسے علماء سے رجوع کرنا چاہیے. یہ شخص چاہے ظاہر میں مسلمان ہو لیکن باطنی طور پر مشرک ہے, باطنی طور پر کافر ہے, اگر اس کا شک دور نہیں ہوتا اذان گرامی توحید کے بارے میں. اور اذان گرامی اعتقادات میں بھی شک ہے, اور بلکہ میں یہاں سے یہ بھی عرض کر دوں کہ میرے خصوصی طور پہ نوجوان جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے, عزیز جوانوں, عقیدے میں شرک کرنا, عقیدے میں شک کرنا, یاد رکھنا کہ تم جو شخص بھی اگر توجہ نہ کرے اور جان بوجھ کر اس شرک کی طرف جائے تو وہ شخص تشیع سے خارج ہو جائے گا, وہ شیعہ نہیں ہو سکتا کہ جو شک و تردید کا شکار ہو جائے. اللہ کی ربوبیت کے بارے میں, اللہ کی وحدانیت کے بارے میں, نبی کی نبوت اور ان کے مقامات کے بارے میں, اور کوئی شخص امام کی امامت کے بارے میں اگر شک و تردید کا شکار ہو جائے تو زانِ گرامی یاد رکھیں کہ آپ بہت بڑی مشکل کا شکار ہو گئے, بہت بڑی مشکل کا شکار ہو گئے. اور زانِ گرامی افسوس ہے کہ ہمارے اسی معاشرے کے اندر انہی ممبروں سے بجائے اس کے کہ ہمارے نوجوانوں کے عقیدے کو محفوظ کیا جائے, ہمارے قوم کے نوجوانوں کے عقیدوں کو بگاڑا جا رہا ہے. خالص وہ عقیدہ کہ جو توحیدی عقیدہ ہے, اور شیعوں کے پاس جو عقیدہ ہے زانِ گرامی وہ خالص توحیدی عقیدہ ہے, اس توحیدی عقیدے میں زانِ گرامی شرک کی آمیزش کی جا رہی ہے اسی ممبر کے ذریعے سے. افسوس کی بات ہے زانِ گرامی کہ غلو کی ترویج اسی ممبر سے ہو رہی ہے, جیسے تقصیر بھی اسی ممبر سے بیان کی جا رہی ہے. غلو بھی اس ممبر سے بیان کیا جا رہا ہے. انتہائی افسوس کی بات ہے جان گرامی، ہمارے ممبروں سے یہ باتیں ہوتی ہیں اور لوگ واہ واہ کرتے ہیں، لوگ سبحان اللہ کرتے ہیں، لوگ نعرے لگاتے ہیں. جان گرامی ایسے مواقع پر صاحبان ایمان کی ذمہ داری ہے کہ آپ اگر دیکھیں کہ ایک شخص ممبر سے انحراف پھیلا رہا ہے تو آپ لوگوں کو احتجاج کرنا چاہیے، آپ کو کھڑا ہونا چاہیے، بانی مجلس کو روکنا چاہیے. بانی مجلس کی ذمہ داری ہے، کل اس سے پوچھا جائے گا. سامعین کی ذمہ داری ہے، اس سے پوچھا جائے گا. ذاکر اور خطیب کی ذمہ داری ہے، اس سے پوچھا جائے گا. اگر علماء وہاں بیٹھے ہوئے ان کی ذمہ داری ہے، ان سے پوچھا جائے گا کہ ایک شخص جو ہے وہ امت کے نوجوانوں کو گمراہ کرتا رہا، علی ابن ابی طالب کے شیعوں کو گمراہ کرتا رہا، اور آپ بولتے نہیں ہو، آپ روکتے نہیں ہو، آپ ٹوکتے نہیں ہو. امر بالمعروف نہیں المنکر بالآخر فرض ہے یا نہیں ہے؟ اذان گرامی فروعات دین میں سے ہے یا نہیں ہے؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، کہ میں میرے نکلنے کا مقصد، مدینہ چھوڑنے کا مقصد کیا ہے؟ امر بالمعروف نہیں انل منکر ہے، اصلاح امت ہے. میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، معاشرے میں بگاڑ کو ختم کرنا چاہتا ہوں، میں امر بالمعروف کے لیے نکل رہا ہوں، نہیں انل منکر کے لیے نکل رہا ہوں. وزن گرامی افسوس کہ ہمارے معاشرے کے اندر امر بالمعروف نہیں انل منکر ختم ہو گیا. ہر شخص کو انفرادیت میں اتنا الجھا دیا گیا کہ ہم کہتے ہیں بھائی میری اپنی زندگی ہے، اس کی اپنی زندگی ہے، میں جو چاہوں کروں، وہ جو چاہے کر. اسلام یہ نہیں ہے اذان گرامی، تشیع اس کا نام نہیں ہے. تشیع نام ہے اجتماعیت کا اذان گرامی، تشیع نام ہے اتحاد کا، کہ تم سب مل کر ایک جسم بنتے ہو. اگر کسی ایک جسم میں فساد پیدا ہو جائے تو آہستہ آہستہ پورا بدن فاسد ہو جاتا ہے. رسول اللہ نے یہی تعبیر استعمال کیا جان گرامی کہ اگر کسی ایک عضو کے اندر، ایک بدن کے حصے میں اگر تکلیف ہو تو پورا بدن اس کو محسوس کرتا ہے. تمہاری مثال ایک بدن کی مانند ہونی چاہیے. اپنے آپ کو جدا جدا نہ سمجھو، تم سب ایک معاشرے کا حصہ ہو، تم سب ایک امت کا حصہ ہو. تم رسول کے ماننے والے ہو، تم علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہو، تم آل محمد کے ماننے والے ہو. آل محمد کے ماننے والوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ یہ خوجہ کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، یا یہ سید ہے، یا یہ پنجابی ہے، یا یہ سندھی ہے، یہ امریکہ سے آیا ہے، یا افریقہ سے آیا ہے، کہیں سے بھی آیا ہے. اس کی ایک شناخت ہے اور وہ ہے علی ولی اللہ. اس کی ایک شناخت ہے اور وہ یہ کہ یہ امام حسین کا عزادار ہے، امام حسین کا ماتمی ہے، یہ آل محمد کے مکتب سے تعلق رکھتا ہے. لہذا جب یہ آل محمد کے مکتب سے تعلق رکھتا ہے تو پھر آپ سب کی ذمہ داری ہے، ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو تذکر دیں، ایک دوسرے کو کھائی میں گرنے سے بچائیں، ایک دوسرے کو گناہوں میں ملوث ہونے سے بچائیں، ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومنین اور مومنات یہ کیا ہیں؟ یہ بہنیں ہیں اور وہ بھائی ہیں. مومن مومن کا بھائی ہے اور مومنات آپس میں بہنیں ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ کس چیز میں یہ لوگ ولایت رکھتے ہیں؟ یہ لوگ ولایت رکھتے ہیں امر بالمعروف نہیں انل منکر میں، کہ ایک دوسرے کو امر بالمعروف کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نہیں انل منکر کرتے ہیں. معاشرے سے کٹ کے نہیں رہتے. معاشرے کے اندر اگر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، انحراف پیدا ہو رہا ہے تو سب بولتے ہیں، لا تعلق رہتے نہیں ہیں. اذان گرامی افسوس کے ساتھ کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری کمیونٹی کے اندر شیعہ مذہب کے ماننے والے اذان گرامی بگاڑ دیکھتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الساکت عن الحق شیطان اخرس، کہ جو شخص لاکھ کہتا رہے کہ میں صاحب ایمان ہوں، لاکھ کہتا رہے میں بہت بڑا مسلمان ہوں، لیکن حق کے اوپر خاموش رہے. امام فرما رہے ہیں حق کو دیکھے کہ حق پامال ہو رہا ہے اور حق بات نہ کرے، ظلم کے خلاف آواز بلند نہ کرے، تو ایسا شخص گونگا شیطان ہے. گونگا شیطان، ایسا شخص گونگا شیطان جو زانِ گرامی حق کے اوپر نہ بولے، حق کی بات بیان نہ کرے، یہ گونگا شیطان ہے۔ چاہے لاکھ سجدے کرتا ہو، لاکھ نمازیں پڑھتا ہو، لاکھ حج کیے ہوئے اس نے، لاکھ صدقات دیتا ہو، کوئی مسئلہ نہیں، یہ شیطان ہے یہ شخص۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق بات نہیں کہتا، حق پر خاموش رہتا ہے، حق پامال ہوتا ہے، یہ آواز نہیں اٹھاتا۔ لہذا زن گرامی اہل جو عزاداری سید الشہداء میں آنے والے لوگ ہیں، وہ صاحبان ایمان ہیں، والی ابن ابی طالب کے شیعہ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس ممبر کا غلط استعمال نہ ہونے دیں۔ یہ ممبر اگر غلط استعمال ہوگا، ہماری نسلیں خراب ہو جائیں گی، ان کا عقیدہ خراب ہوگا، وہ شک و تردید کا شکار ہوں گے، ان کی توحید خطرے میں پڑے گی، ان کی نبوت خطرے میں پڑے گی، ان کی معاد خطرے میں پڑے گی۔ اذان گرامی، لہذا یہ میری ریکویسٹ ہے آپ تمام سامعین کرام سے، اور جو ہم جیسے صاحب امامہ ہیں، ان کی آپ سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اور میری نوجوان نسل جو ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے ماحول سے محفوظ رکھیں، ایسے لوگوں سے محفوظ رکھیں کہ جو آپ کے عقیدے کو بگاڑتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ آئمہ نے بیان کر دیا ہے اذان گرامی، ہمیں اب کسی نئے عقیدے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام صادق بیان کر کے چلے گئے، امام باقر بیان کر کے چلے گئے، ہمارے ایک ایک امام نے ہمارا عقیدہ کھل کے بیان کر دیا، بس اس کے بعد اب کوئی اضافہ نہیں ہوگا اس عقیدے کے اندر۔ وہی عقیدہ ہے جو آئمہ نے بتا دیا، وہی عقیدہ جو رسول اللہ نے بتا دیا، وہی عقیدہ جو قرآن مجید میں موجود ہے، وہی عقیدہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ بس اذان گرامی، اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا۔ آل محمد علیہ السلام اذان گرامی اسی شک کو دور کرنے کے لیے آئمہ کی ساری زحمتیں تھیں کہ انسانیت کو یقین اور ایمان کی منزلت کے اوپر فائز کر، انسانوں کو علم دیں، علم یقین لے کر آتا ہے، جہل شک پیدا کرتا ہے۔ ہمارے آئمہ علیہ السلام اذان گرامی، انہوں نے انسانیت کی ہدایت کے لیے یہ قربانیاں دی۔ بس عزاداروں، امام حسین ایک دفعہ آواز بلند کر رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے، حل من داب یدب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے کہ جو آل رسول کی مدد کرے۔ زین گرامی، روایات کے اندر ہے، مقاتل نے لکھا کہ کچھ رد عمل امام کے اس استغاثے سے دیکھنے میں آئے، جب امام نے حل من ناصرین ینصرنا کی صدا بلند کی ہے نا عزاداروں، پہلا رد عمل شہدائے کربلا کی لاشوں میں دیکھنے میں آیا کہ ایک دفعہ شہدائے کربلا کی لاشوں میں تھر تھری پیدا ہوئی، گویا زبان حال سے کہہ رہے ہوں، مولا اگر موت نے اجازت دی ہوتی تو ابھی آپ کی نصرت کے لیے آتا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں، بس دوسرا رد عمل، جانتے ہو کہ کہاں نظر آیا دوسرا رد عمل؟ عزاداروں، خیمہ حضرت علی اصغر میں نظر آیا کہ جب حسین کا استغاثہ بلند ہوا ہے، ایک دفعہ اصغر کے خیمے میں کہرام برپا ہوا، حسین آئے خیمے میں، کہا کیا بات ہے، ابھی تو میں زندہ ہوں، آخر رو کیوں رہے ہو تم لوگ؟ کہا کہ مولا جب آپ نے صدائے حل من کو بلند کیا ہے، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ اجرکم علی اللہ۔ اور تیسرا رد عمل، جانتے ہو عزادارو، امام سجاد کے خیمے میں تھا کہ جب صدائے حل من بلند ہوئی ہے، ایک دفعہ سید سجاد نے آنکھیں کھولیں، آنکھیں کھول کر پھپی اما سے کہا، پھپی اما میرا عصا لا دیجئے گا۔ بس عصا کو تھاما، ایک ہاتھ میں شمشیر لی، اب خیمے کا پردہ ہٹا کر سید سجاد جو باہر آئے، ایک دفعہ حسین
حسین نے آواز دی، بہن زینب سید سجاد کو روک لو، ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ آل محمد کی نسل منقطع ہو جائے۔ بس عزادار حسین آئے رخصت آخر کے لیے، کہا زینب میرا آخری سلام قبول کرو، ام کلثوم میرا آخری سلام قبول کرو، سکینہ میرا آخری سلام قبول کرو۔ میں نہیں جانتا کہ حسین نے کیسے خدا حافظی کی ہوگی عزاداروں، بس اب حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کو چلانا چاہتے ہیں عزاداروں، لیکن گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا، اسب با وفا چلنے کے لیے تیار نہیں۔ حسین نے گھوڑے کے کان میں ایک عجیب جملہ کہا عزاداروں، کہا گھوڑے او زلجنا مجھے معاف کرنا، مجھے معلوم ہے کہ تو 3 دن کا بھوکا بھی ہے، 3 دن کا پیاسا بھی ہے، لیکن میں کیا کروں، میرے خیمے میں پانی موجود نہیں ہے، مجھے معاف کرنا، بس یہ آخری سفر ہے، اس کے بعد تجھے زحمت نہیں دوں گا۔ میرا سلام ہو حسین ابن علی پر کہ اپنے اسب با وفا کا بھی اتنا خیال ہے۔ امام وقت ہے اذان گرامی، بس گھوڑے نے ایک دفعہ جب چلنے سے انکار کیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، زمین کی طرف اشارہ کیا، عزاداروں اب جو حسین نے زمین کی طرف دیکھا ہے نا، کیا دیکھا، گھوڑے کے سمو سے سکینہ لپٹی ہوئی یہ کہتی جاتی ہے میرے بابا کے زلجنا، میرے بابا کو میدان کربلا میں نہ لے کے جانا، ہائے جو بھی میدان میں گیا وہ واپس نہیں آیا۔ اجرکم اللہ، بس حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، بچی کو گود میں لیا، کہا بچی صبر کرنا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں اسیر ہوتا ہوا دیکھے، میری بیٹی صبر کرنا۔ بس خدا حافظی کی، زلجنا پر سوار ہوئے، اب چند قدم گھوڑا آگے گیا ہوگا، پیچھے سے آواز آئی، مہلن مہلا یبن الزہرا، ارے زہرا کے لال ذرا ٹھہر جا، زہرا کے لال ذرا رک جا۔ اب جو حسین نے پلٹ کر دیکھا عزاداروں، کیا دیکھا، بہن زینب در خیمہ پہ کھڑی ہوئی بلا رہی ہے، ارے زینب کی کل کائنات ہے حسین، حسین کی کل کائنات ہے زینب، یہ جدائی کیوں کر برداشت کر سکے گی زینب۔ بس حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، دست ادب جوڑ کر کھڑے ہوئے، کہا بہن کیا بات ہے، کیا چیز یاد آ گئی؟ کہا بھیا اماں زہرا کی وصیت یاد آ گئی، اما زہرا کی وصیت یاد آ گئی۔ کہا بہن کیا وصیت ہے؟ کہا بھیا ذرا گلو مبارک نزدیک لائیے گا۔ اب جو حسین نے اپنا گلا نزدیک کیا، بہن نے بڑھ بڑھ کر بوسے دینا شروع کیے، کہا بھیا اما زہرا نے وصیت کی تھی کہ دیکھو رخصت آخر کے لیے جب میرا بیٹا حسین زینب تیرے پاس آئے گا تو میری طرف سے میرے حسین کے گلے پر بوسے دینا، ہاں یہ وہ گلا ہو ہوگا کہ شمر کا کند خنجر چل رہا ہوگا، اور کائنات میں آواز بلند ہو رہی ہوگی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ بارِ الٰہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الٰہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، حاضرین مجلس کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ بار الٰہ جس طرح سے تو نے اس سال ہمیں عزاداری کی توفیق عطا فرمائی ہے، بار الٰہ ہر سال ہمیں اور ہمارے عزیزوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے قوم کو عزاداری سے شہدا کی توفیق عطا فرمائی۔ بار الٰہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، شیعان حیدر کرار میں نظم اور اتحاد عطا فرما۔ بار الٰہ ہم سب کے دلوں سے شک و تردید کو نکال دے اور ہمیں یقین کی منزلت پر فائز کر دے۔ بار الٰہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما۔ بار الٰہ ہم سب کو آل محمد کے حقیقی شیعوں میں شمار فرما۔ بار الٰہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، اپنی بارگاہ سے ہمیں بار الٰہ استغنا نصیب فرما، عفت نصیب فرما، اخلاق آل محمد نصیب فرما،
بارِ ہاتھ جو واسطہ محمد وال محمد کا پرچم حضرت عباس کو سر بلند فرما، پرچم یزیدیت کو سر نگوں فرما، بارِ لہٰ یمن کے شیعوں کی نصرت فرما، بحرین کے شیعوں کی نصرت فرما، بارِ لہٰ تجھے واسطہ محمد وال محمد کا عراق کے شیعوں کی نصرت فرما، حرم ہائے مقدسہ کی حفاظت فرما، بارِ لہٰ شام میں مومنین کی نصرت فرما، جناب زینب کے اور جناب سکینہ کے روضے کی حفاظت فرما، بارِ لہٰ لبنان کے مومنین کی حفاظت فرما، نائجیریا اور جہاں جہاں شیعان حیدر کرار بالخصوص ارض پاک میں جو شیعان حیدر کرار موجود ہیں بارِ لہٰ ان کی حفاظت فرما، دشمنوں کے شر سے انہیں محفوظ فرما، بارِ لہٰ مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما، بارِ لہٰ اسے دہشت گردی سے پاک فرما، ہمیں بہترین اور عادل حکمران نصیب فرما، بارِ لہٰ تجھے واسطہ محمد وال محمد کا انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما، حزب اللہ لبنان کی حفاظت فرما، آغا حسن نصر اللہ کو طول عمر عطا فرما، علماء حقہ مراجع کرام بالخصوص رہبر موسم کو طول عمر عطا فرما، بارِ لہٰ قلب اطہر امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اصحاب و انصار و احوان و شہداء میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا